حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. صلوات. لائق صد احترام مومنین اور مومنات، عزاداران مظلوم کربلا، غم خاران ابا عبداللہ، غم خاران اہل بیت و اولاد رسول، یقیناً یہ سارے وہ القاب ہیں کہ جو ہمارے لیے القاب نہیں شرف کی حیثیت رکھتے ہیں. یقیناً ہمیں خدا تعالیٰ نے دعاؤں یعنی دعائے جناب سیدہ کا مرکز قرار دیا. ایک ماں کا ارمان کہ میرے بیٹے کو جب ظلم کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا تو میرے بیٹے پر روئے گا کون، اس ارمان کو جب پروردگار عالم نے پورا کیا ایک قوم کو خلق کر کے، خدا نے ہمیں اس قوم کا حصہ قرار دیا. یقیناً فیض اہل بیت، فیض پروردگار جس فرش عزا سے بٹھتا ہے، اس فرش عزا پر آ کر بیٹھ جانا بھی کتنا بڑا شرف ہے، ہم اور آپ اس سے واقف نہیں ہیں. کہ اگر ہمیں ادراک ہو جائے کہ اس فرش پر آنے والے کون کون ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے دل کی آنکھیں کھل جائیں، ہمارے دل کے کان واہ ہو جائیں، کھل جائیں، تو یقین جانیے گا ہم انسانوں کے گریے سے زیادہ ملائکہ کے رونے کی آوازیں سنیں گے. اور قوم جنات یہ سارے کے سارے وہ کہ جو آقا اب عبداللہ علیہ السلام پر روتے ہیں. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ کبھی کبھار یہ کہا جاتا ہے کہ ہم قتل امام حسین علیہ السلام کے احتجاج کے طور پر یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. ہم جو اس فرش پر آ کر جمع ہوتے ہیں، ہم غم خار بن کر یہاں پر آتے ہیں، عزادار بن کر یہاں پر آتے ہیں. ہم उस हबीब की औलाद पर रोने के लिए आते हैं कि जिस हबीब का हमारी गर्दनों पर हक है। हम कायनात के उस रसूल की औलाद और उनके बच्चों को रोने के लिए और पुरसा पेश करने के लिए आते हैं कि जिनका हक है गम हमारी गर्दनों पर, कि जिस हक को हम अदा नहीं कर सकते। सुल्तानुल अरब वल अजम आका बाबुल हवाइज मौला अबुल हसन अली इब्ने मूसा रिजा अलैहि सलातो व सलाम ने इरशाद फरमाया, कि हम अहले बैत का हमारे चाहने मानने वालों की गर्दनों पर एक हक है और उस हक को अदा करने का अतम में मिज़दाक यह है कि वो हमारी कब्रों पर आते हैं। जो अफराद इस वक्त ज्यारतों के सफर पर या निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं इंशाअल्लाह, वो इस बात को अपने जहनों के अंदर महफूज रख कर तशरीफ ले जाएं कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जियारत के लिए उस हक की अदायगी की कोशिश में जा रहे हैं कि जो हक हमारी गर्दनों पर साबित है बाकी है। और अगर कोई शख्स हमारी कब्रों पर नहीं आता तो वो हमारे जिक्र मसाइब को, हमारे जिक्र की महफिल को बर्पा करे, इसी तरह से है कि जिस तरह से उसने हमारी जियारत का शरफ हासिल किया। हमारी गुफ्तगू मुसलसल उन्वाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मीरास अंबिया अलैहिस्सलाम के तहत जारी और सारी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मीरास के एतबार से बात आपकी खिदमत में अर्ज हुई थी और आज गुफ्तगू को एक मरहला और आगे बढ़ाते हुए जिक्र मीरास हजरत नूह अलैहिस्सलाम करने का आपकी खिदमत में शरफ हासिल किया जाएगा। जाने मोहतरम, कल एक बात हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से रह गई थी, वो अर्ज कर दूं और फिर बात को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ ले जाया जाए कि परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो दो बेटे दिए थे कि जिनमें से एक का नाम हाबील था और एक का नाम काबील था, ये दो बेटे आपस में एक गुफ्तगू कर रहे हैं। काबील ने हाबील से पूछा कि ये बतला कि परवरदिगार आलम की बारगाह में कौन ज्यादा मुकर्रब और पसंदीदा है। तो हजरत हाबील ने कहा कि ये बात तो मैं नहीं जानता, इसलिए कि मैं परवरदिगार आलम की इताअत के अंदर मसरूफ हूं, जो उसका हुक्म आ रहा है उसे पूरा कर रहा हूं, उसके बाद मैं नहीं जानता कि वो मुझसे राजी है या नहीं है, उम्मीद है कि वो हमसे राजी होगा। लेकिन एक मरतबा काबील ने कहा कि नहीं, फैसला तो अभी करना होगा, ये बात पता तो लगानी होगी कि तुझ में और मुझ में से वो कौन है कि जो अल्लाह के ज्यादा करीब है। इसे कहा जाता है तजस्सुस, और हमारी शरा के अंदर हुक्म है कि तजस्सुस ना करना, इसलिए कि ये इंसान को बुराई की तरफ ले जाया करता है। किसी और के पास क्या है वो देखकर अल्लाह से दुआ करना कि ए परवरदिगार आलम जो तूने उसे अता किया वो मुझे भी अता कर, उसके पास मौजूद किसी शय को देखकर हसद में मुबतला ना होना, इसलिए कि अगर तुम हसद करोगे तो फिर ये हसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और उस शख्स की जात के दरमियान नहीं रहेगा, ये बात पहुंचेगी परवरदिगार आलम की कुदरत तक। इसलिए कि तूने यह दुआ नहीं की कि ए खुदा तेरा करम तो लामुतनाही है, कभी खत्म ना होने वाला है, अपने कभी खत्म ना होने वाले करम के सदके में मुझे भी वो अता कर दे जो उसके पास है। तूने ये दुआ नहीं मांगी, अगर ये दुआ मांगी होती तो ठीक हो जाता। तूने ये कहा कि ए खुदा उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, और फिर वो तय हुआ। क्या तय हुआ? कि हम अपनी अपनी तौर से एक एक कुर्बानी को पेश करेंगे और जो कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी हम ये समझेंगे कि जिसकी कुर्बानी कबूल हुई है अल्लाह उससे राजी है। और उस दौर में कुर्बानी के कबूल होने का तरीका यह होता था कि जो भी चीज रखी जाती थी उस पर आसमान से एक बिजली गिरती थी और वो शय जल कर खत्म हो जाती थी। तो यह कहा जाता था कि यह शय परवरदिगार आलम की बारगाह में पहुंच गई या ये इसे कबूल कर लिया गया। वो बात आपके जहनों में रहे कि जब वो कुर्बानी की जाती है और वो जो जिक्र आया कि अल्लाह की बारगाह में ना इसका खून पहुंचता है ना इसका गोश्त, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी नियतें पहुंचती हैं, तो ये वाला फॉर्मूला उस वक्त के लिए भी बाकी जारी और सारी रहेगा। لیکن انداز پروردگار عالم کا قربانیوں کو لے کر مختلف دور میں مختلف رہے. اس انداز سے جب ایک مرتبہ جناب حابیل نے قربانی کو پیش کیا اور جناب قابیل نے بھی اپنی قربانی کو رکھا سامنے, تو ایک مرتبہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, یعنی کہ وہ شے حیوان کہہ لیجئے, قربانی کا جانور کہہ لیجئے, کہ جسے رکھا گیا تھا وہ ختم ہو گیا, اس پر بجلی گری اور وہ ختم ہو گیا. یہ قبولیت کی نشانی تھی, قربانی کی قبولیت کی نشانی اس شے کا ختم ہو جانا. ایک مرتبہ جیسے ہی قابیل نے دیکھا کہ میری قبول نہ ہوئی اس کی قبول ہو گئی ہے, تو ایک مرتبہ غصہ آیا تھا پروردگار عالم پر. اللہ کہاں سے ملتا کہ جس پر وہ غصہ اتار لے. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حضرت حابیل پر غصہ اتارا. یہاں پر بھی جو حسین ابن علی علیہ السلام کو قتل کر رہا ہے, دراصل اس کی دشمنی حسین ابن علی سے نہیں خدا سے تھی. خدا تو ملتا نہیں, کس پر غصہ اتارا اور کس سے دشمنی نکالی؟ اللہ کے پیارے حسین ابن علی سے. اب وہ ایک فارمولا ہمارے پاس آ گیا کہ جو اللہ جس کی قربانی کو قبول کرتا ہے اس کا انداز کیا ہوتا ہے. اللہ نے اس شے کو لے لیا اور حابیل کے پاس سے وہ شے چلی گئی, حابیل نے اسے قربان کر دیا. اب اگر کوئی آ کر یہ سوال کرے نا کہ اگر حسین اللہ کا پیارا تھا تو کربلا میں اللہ نے حسین کو بچایا کیوں نہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی میں قبولیت پیارے ہونے کی دلیل ہے. قربانی میں قبول ہو جانا پیارے ہونے کی دلیل ہے. اب ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آیا کیوں ایک ایک قربانی جب حسین ابن علی کی قبول ہوتی تھی تو حسین شکر پروردگار کرتے تھے. جب اکبر گیا شکر خدا کیا, قاسم گئے شکر خدا کیا, اونو محمد کی قربانی ہوئی شکر خدا کیا. یہ ایک ایک جیسے جیسے قربان ہوتے چلے جا رہے تھے تو دلیل سامنے آتی چلی جا رہی تھی کہ حسین رب کا پیارا ہے. جب ہی حسین کی قربانی قبول ہو رہی ہے تو یہ ایک بات کل کی گفتگو سے رہ گئی تھی, آج بات کو اس طرح سے آگے بڑھایا ہے. دیکھیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بات جب حضرت خاتم علیہ السلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور تک پہنچی ہے, ہدایت کے انداز میں بھی تبدیلیاں اور تغیر آتا رہا ہے ہر دور کے اندر, اور انسان کو اس کی زیست کو, اس کی عقل کو, اس کے علم کو, اس کے اتوار کو ہر دور میں ارتقاء اور ترقی اور ڈیولپمنٹ ملتی رہی ہے. یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے دور کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہ ایک مرتبہ گراف ایسے بنے گا کہ اوپر ہو رہا ہے, ایسکیلیٹ ہو رہا ہے. یعنی جیسے جیسے دور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے انسان اور انسانیت اپنے کمال کی طرف بڑھ رہی ہے اور ترقی کی طرف بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں, اب حضرت نوح علیہ السلام تک بھی پہنچنے کے لیے درمیان میں وسائل اور اوصیا ہیں کہ جن کا بھی انشاءاللہ ذکر ہوگا, لیکن میراث سے حضرت نوح علیہ السلام میں کیا کیا ہے اسے سمجھنے اور اسے دیکھنے کے لیے حیات حضرت نوح علیہ السلام پر نگاہ کرنی ہوگی. طویل عمر پانے والے حضرت نوح, آپ کے بارے میں ملتا ہے قرآن کریم میں ایک پورا سورہ آپ کے نام سے نازل ہوا, سورہ نوح. اس سورہ کے علاوہ اور مزید 29 سورتوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. کل قرآن کریم کے اندر نام نوح 43 مرتبہ یعنی کہ 43 مرتبہ پروردگار عالم نے ذکر فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام کے نام گرامی کے بارے میں علماء کرام نے ایک الگ سے بحث کی ہے. کتاب کا نام ہے معانی الاخبار, مصنف کا نام ہے شیخ صدوق. شیخ صدوق نے لکھا ہے باب معانی الاسماء الانبیاء میں, اس چیپٹر میں کہ جس چیپٹر کے اندر انبیاء کے ناموں کے معانی کو ڈسکس کیا ہے, اس میں شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ نوح آپ کا نام نہیں بلکہ لقب تھا. آپ کا نام یا عبد الغفار ملتا ہے تاریخ میں یا عبد العلا ملتا ہے, ایک آدھ نام اور ملتے ہیں لیکن ان دو ناموں کو مورخین اور ہسٹورینز نے سب سے زیادہ آپٹ کیا ہے, عبد الغفار یا عبد العلا. یہ آپ کا نام تھا غفار کے بندے, علا کے بندے, ٹھیک ہے, آلہ کے بندے. اب نوح کیسے نام پڑا؟ کثرت نوحا کی وجہ سے نام نوح پڑا. نوحا کرنا, گریا کرنا, زاری کرنا, رونا. اب اس اعتبار سے مختلف باتیں مورخین نے لکھا کہ آپ یاد خدا میں روتے تھے یا اپنی قوم کو گمراہ دیکھ کر روتے تھے, یا یہ کہ آپ نے مختلف ادوار کے اندر بہت گریا کیا, اتنا گریا کیا کہ جس کی وجہ سے آپ نوح کہلائے. لیکن سب سے شدید گریا اس وقت آپ نے فرمایا کہ جب آپ کے سامنے مصائب امام حسین علیہ السلام کی داستان کو جبرائیل امین نے آ کر پیش کیا تھا. یہ مورخین بیان کرتے ہیں. پروردگار عالم آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آگے آنے والی بھی گفتگو کے اندر جب جب انبیاء کے ذکر کو پیش کیا جا رہا ہوگا, آپ نوٹ کیجئے گا اللہ نے خاص انتظام رکھا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اللہ نے انبیاء کے سامنے پیش کیا ہے, یاد دلایا ہے, بتلایا ہے, تعارف کرایا ہے, انٹروڈکشن کروایا ہے امام حسین علیہ السلام کا انبیاء کرام کے سامنے, خاص طور سے وہ انبیاء کہ جو اولو العزم انبیاء ہیں. اولو العزم انبیاء یعنی کہ صاحب شریعت نبی, صاحب شریعت نبی, صاحب شریعت انبیاء نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ اور ختمی مرتبت, یہ پانچ وہ انبیاء ہیں کہ جنہیں اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے. ایک اور بھی ہے عزم یعنی کہ حوصلہ, بہت زیادہ حوصلہ جن انبیاء نے رکھا انہیں بھی اولو العزم کہا جاتا ہے. لیکن انبیاء کا حوصلہ سب اپنی جگہ پر, ہمارے اور آپ کے رسول ختمی مرتبت کا حوصلہ ایسا تھا کہ طائف میں پتھر کھائے, کوڑا کرکٹ پھینکنے والی بڑھیا نے آپ پر کوڑے کرکٹ کو پھینکا, لیکن اس کے بعد بھی کبھی آپ نے اپنی زبان سے بد دعا نہ کی. جب بھی پکارا اپنی قوم کے لیے دعا کے الفاظ کے ساتھ قوم کو یاد کیا. جناب جبریل نے آ کر یہ بھی کہا کہ حبیب کچھ کہیے نہیں, پلکوں کے جھپکنے کے ذریعے سے اشارہ دیجئے, لبوں کی جنبش کے ذریعے سے اشارہ دے دیجئے, یہ دو پہاڑ جو ہیں انہیں آپس میں ایسے ملا دوں گا کہ یہ قوم درمیان میں دب کر ختم ہو جائے گی. رسالت باب نے فرمایا مجھے اللہ نے ان کے درمیان رحمت بنا کر بھیجا, میں زحمت کیسے بن سکتا, میں قربان جاؤں ختمی مرتبت کے اس انداز پر کہ جب تشریف لے جا رہے ہیں عالم بالا عرش علا پر رب ذوالجلال سے ملاقات کے لیے, وہاں پر اللہ کہتا ہے حبیب مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے, وہاں حبیب نے اپنی اولاد کو یاد نہیں کیا, امت کو یاد کیا. تو جناب نوح اولو العزم انبیاء میں سے نبی, میں نے اس بات کو یہاں اس لیے روکا کہ انشاءاللہ اس کا کنٹینیویشن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کے دوران آئے گا کہ کلیم اللہ جو کہتے ہیں تو حضرت موسیٰ کا کلیم اللہ ہونا اور رسالت ماب کا عرش پر جانا اس میں کیا فرق ہے, اس لیے میں نے اس بات کو روک دیا یہاں پر. حضرت نوح علیہ السلام, آپ حضرت آدم علیہ السلام کے نوے وصی ہیں, میراث حضرت نوح علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تمثیل اور مماثلت کس بارے میں؟ حضرت آدم علیہ السلام والسلام کے بعد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے نوے وسیع حضرت نو, حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کون؟ جناب شیس, جناب شیس, جناب شیس کے بعد جناب انوش, پھر قینان, پھر مہلائیل, پھر یارت, پھر اخنوق. اخنوق کون ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام, اور اس کے بعد متوشلح اور لامک, اور پھر حضرت نوح علیہ السلام. ٹھیک ہے, یہ نام اتنے مشکل اس لیے ہیں کیونکہ یہ نام عربی زبان میں نہیں بلکہ عبرانی زبان کے نام ہیں. ہیبریو لینگویج جو ہے اس ہیبریو لینگویج میں یہ نام ہے حضرت آدم علیہ السلام کے نو اوصیا کے نام, جن میں سے ایک اخنوق جو ہیں ان کا عربی زبان میں جب نام بنایا گیا یا نکالا گیا یا بیان ہوا وہ ادریس ہے. دراصل ادریس علیہ السلام کا بھی نام ادریس نہیں ہے, آپ کا لقب ادریس ہے اس لیے کہ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے, کثرت درس کی وجہ سے نام ادریس پڑا. اگرچہ حضرت ادریس علیہ السلام کے اعتبار سے ایک مستقل گفتگو کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ آپ صاحب صحیفہ، صاحب کتاب نہیں. کچھ انبیاء پر اللہ نے کتابیں نازل کی، کچھ پر اللہ نے کتابچے نازل کی، یعنی سمجھنے کے لیے کچھ پر بکس اور کچھ پر بکلیٹس نازل کی. تو صاحب کتاب تو نہیں ہے، صاحب صحیفہ نبی ہے جناب ادریس. وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان نبی صدیق النبی، کہ یاد کرو. وذکر فی الکتاب ادریس، ادریس علیہ السلام کو یاد کرو کہ اللہ نے انہیں صاحب صحیفہ بنایا ہے اور صدیق ہیں اور نبی ہیں. اخنوق، لامک اور نوح. حضرت آدم علیہ السلام کے جیسے نو اوصیہ ہیں، اسی طرح سے پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو بھی نو اوصیہ عطا کیے. یعنی کہ اولاد امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم نے مولا حسین علیہ السلام کے خون ناحق کے پہلے قطرے کے زمین پر گرتے ہی یا گرنے سے پہلے تین وعدے کیے، الامامت فی ذریتک، الشفاء فی تربتک، والاجابت تحت قبتک. اے حسین، تیرے اس ناحق خون کے پہلے قطرے کے زمین پر گرتے ہوئے میں خدا تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیری قبے کے، تیری قبر پر آ کر جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی، تیری قبر کی خاک میں شفا ہوگی، اور تیری ذریت میں امامت ہوگی. اچھا، تو امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں جو نو اولادیں ہیں امام، اور کمال مماثلت دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو نوے وسی ہیں یعنی کہ نوح، وہ بھی صاحب عمر طویل ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا جو نوا وسی ہے یعنی کہ ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام، وہ بھی صاحب عمر طویل ہیں. اور اللہم صل علی محمد و آل محمد. اسی طرح سے یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بھی عمر طویل، وسیع آدم کی، اور وسیع حسین کی جو نوے وسیع ہیں ان کی بھی عمر طویل. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا وطن شہر کوفہ کو چنا، اور امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لے کر آئیں گے تو آنے کے بعد جس شہر کو اپنا دار الخلافہ قرار دیں گے وہ شہر بھی کوفہ ہی ہوگا. اور امام زمانہ علیہ السلام وہاں آ کر تشریف فرما ہوں گے کہ جہاں کوفہ میں مولا امیر علیہ السلام کی مسند مبارک تھی، اور آج جو ہم مسجد کوفہ جاتے ہیں جہاں پر ایک مقام ہے جسے مقام دکت القضاء کہتے ہیں، دی پلیٹ فارم آف جسٹس، یعنی کہ قضاوت کا چبوترا. اب چبوترا تو نہیں ہے وہاں پر، زمین سیدھی ہے، لیکن جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے اسی جگہ پر ان کی مسند لگے گی، اور وہیں سے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے فیصلے مولا جاری فرمائیں گے، اور اسی طرح سے لوگ زمانے کے امام علیہ السلام کے پاس آئیں گے بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک، جیسے جب بھی مشکل میں گرفتار ہوتے تھے تو حلال مشکلات علی کے پاس آتے تھے، ویسے ہی حلال مشکلات علی کے بیٹے زمانے کے امام کے پاس اپنی مشکلوں کے حل کو لے کر آئیں گے. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا علی یا علی، اپنی مشکلات کے حل کے لیے آئیں گے، یہ بات تو ہو گئی. لیکن حضرت نوح کی جو طولانی عمر ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے 1490 سال، یا ایک روایت کے مطابق 2500 سال، 2500 سال، کسی نے 3000 سال بھی لکھا، ان میں سے 950 ایئرز، 950 سال آپ نے اپنی زندگی کے تبلیغ پیغام حق کے لیے وقف کر دیے. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے ایک طرف، اور ان 950 سالوں کے اندر راہ راست پر آنے والے افراد کی تعداد 80 سے زیادہ نہیں ملتی. تو جو حضرت نوح علیہ السلام کے باوفا اصحاب کہہ لیجئے وہ 80 تھے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی 80 سے زیادہ نہیں، تعداد ملتی 72 کی. لیکن عزیزان محترم، میں پھر یہاں پر رک کر وہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو میں متواتر درمیان درمیان میں جیسے موقع مل رہا ہے کہتا جا رہا ہوں کہ وارث حسین ابن علی ہونا انبیاء کا اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی فضیلت میں کم ہو گئے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کل ایک جملہ عرض کیا تھا، آج پھر سے اسے دہرا دیا جائے استفادے کے لیے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ دراصل یہ ساری کی ساری میراثیں جو الگ الگ انبیاء کو ملی، ساری کی ساری کمالات، وہ کمالات کے جو انبیاء میں اللہ نے الگ الگ رکھے، وہ سارے کے سارے کمالات ایک ذات حسین ابن علی میں جمع کر دی ہے، اور یہ کمالات جو انبیاء کو الگ الگ ملے تھے یہ اہل بیت کے صدقے میں ملے تھے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ چیزیں اہل بیت کی تھیں کہ جو ملی تھی انبیاء کو، امانتیں پلٹ کر اہل بیت تک واپس آ رہی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 80 افراد سے زیادہ تعداد نہیں ملتی، تو اب کیا کہیں گے کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام اگر زیادہ لوگوں کو جمع نہیں کر پائے اس کے معنی نعوذ باللہ من ذالک حضرت نوح علیہ السلام فیل ہو گئے؟ نہیں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ کا حکم تھا اسے پورا کیا، یعنی کہ پیغام پہنچا دیا، وما علینا الا البلاغ۔ اور اگر اب لوگ کم آئے ہیں راہ راست پر، اس کے معنی یہ نہیں ہوئے کہ حضرت نوح علیہ السلام میں کوئی قصر تھی، لوگوں نے ہدایت کے راستے کو اختیار نہیں کیا، نقصان لوگوں کا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی نہیں، خدا کا بھی نہیں۔ یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارا جوان ایک مرتبہ جب غلط راستے پر بڑی میجورٹی کو جاتے ہوئے اور بہتے ہوئے دیکھتا ہے تو ایک مرتبہ پزل ہو جاتا ہے، یہ کہتا ہوا یہ سوال کرتا ہے کہ مولانا صاحب دیکھیے سارے کے سارے تو وہاں جا رہے ہیں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ آ کر دیکھ لیجئے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا کہ اکثریت اسی طرف تھی، باطل کی طرف۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں کیا تھا؟ اکثریت باطل کی طرف تھی، بہت کم لوگ تھے کہ جو حضرت ہود کے ساتھ تھے قوم عاد میں، اور حضرت صالح کے ساتھ تھے قوم سمود میں۔ اور اگر اس کو مزید آگے بڑھائیے تو آپ کو وہ موقع بھی دیکھنے کو ملے گا کہ جس موقع کے بارے میں رسالت ماب ایک مرتبہ اعلان کر رہے ہیں کوہ صفا سے، قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی کہ رسول کو صادق ماننے کو تیار ہے، رسول کو امین ماننے کو تیار ہے، مگر جو رسول پیغام حق دے رہے ہیں اس پر نہیں آ رہے ہیں۔ رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں بتلاؤں کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی قافلہ آ رہا ہے، کوئی گروہ، کوئی لشکر آ رہا ہے، مانو گے؟ کہا ہاں مانیں گے۔ تو پھر وہی لوگ جب رسالت ماب نے کہا صرف یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، کیوں نہیں کہا؟ اس لیے مانا یہ ہوئے کہ ہدایت پروردگار عالم کی جانب سے اس کھیتی پر اترتی ہے کہ جو کھیتی ہدایت کو قبول کرنے کے قابل ہو۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ کی توفیق ملے گی تو یہ کام بھی کر لیں گے مولانا انشاءاللہ، وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ آج کل انشاءاللہ پورا کہا کریں، انشاءاللہ تعالی۔ اب وہ کسی نے بہت، یعنی کہ اب یہ روز مرہ زندگی کی باتیں ہیں اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ کبھی بھی انشاءاللہ تعالی نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ کا مطلب تعالی، یعنی کہ جب کوئی انشاءاللہ کہتا ہے اس کے معنی یہ ہونے چاہیے کہ میں پورے مصمم ارادے کے ساتھ اس کام کو انجام دینا چاہ رہا ہوں۔ لیکن جب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو اس کے معنی اب جو ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ہو گئے ہیں وہ اتنے برے ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں آپ انشاءاللہ نہ کہیں پلیز، ہمیں معلوم ہے کہ انشاءاللہ کے بعد کیا آنے والا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینا کب بند کریں گے؟ بات کیا ہو رہی تھی کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اکثریت نہیں تھی، حضرت ہود و صالح کے ساتھ بھی اکثریت نہیں تھی، رسالت ماب کے ساتھ بھی اکثریت نہیں تھی۔ اب آ جائیے مولا کائنات، حلال مشکلات، امیر کائنات، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کتنے تھے سلمان جیسے، کتنے تھے ابو ذر و مقداد و قمبر جیسے، اور یہ جو سارے کے سارے تھے یہ ایسی کوالٹی کے لوگ تھے کہ امام علی علیہ السلام نے جو کہہ دیا اس کے بعد چوں چرا کیوں نہیں ہے. یقین اس مرحلے پر اور اس بلندی پر ہے. اس کے معنی کیا ہوئے کہ ہماری شریعت کے اندر کوانٹیٹی میٹر نہیں کرتی, کوالٹی بہت میٹر کرتی ہے. الا یہ کہ جہاں پر کوانٹیٹی کا کہا گیا ہے تو پھر آپ آ کر یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب تو پھر کوانٹیٹی کو چھوڑ دیں نا, پھر چار رکعت ہم کو پڑھنا مشکل ہوتی ہے, ظہر کی چار رکعت, عصر کی چار رکعت, عشاء کی چار رکعت, اس کو ہم کوالٹی پڑھیں گے, ایک رکعت پڑھیں گے. کوالٹی کا بھی تعین میں اور آپ نہیں کریں گے, حکم خدا کرے گا. حکم خدا میں جو آ گیا وہی ہے از اکولس ٹو کوالٹی, ہے نا. یعنی کہ اسلام قوت تسلیم, سرنڈر کرنے کا اپنے آپ کو نام ہے, ہے نا. مولا کائنات کا دور دیکھ لیجیے. امام حسن علیہ السلام نے جب ایک مرتبہ سلو کی ہے جسے علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر ہدنا بھی لکھا, یعنی کہ سیز فائر. ہدنا سلو امام حسن علیہ السلام کی جب ہوئی ہے تو لوگوں نے دیکھا ایک مرتبہ اسے اپنی عقل سے جج کرنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ حسن کا یہ عمل نعوذ باللہ غلط ہے. ہم اور آپ ہوتے کون ہیں امام معصوم کے کسی عمل کو ٹھیک یا غلط طے کرنے والے؟ ہم مقام تعبد میں ہیں, ہم مقام اطاعت و تسلیم میں ہیں, مقام تعلیم میں نہیں ہیں. ہم اہل بیت کے در پر آ رہے ہیں سیکھنے کے لیے, انہیں سکھانے کے لیے نہیں آ رہے. لہذا ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ کامیاب اس در پر وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے مولا کا حکم, ہم حکم کے بندے, جو حکم آئے گا ہم اسے پورا کریں گے. اس لیے کہ انہوں نے بھی خود وحی کر کے دکھلایا اور سکھلایا ہے کہ حکم خدا آتا گیا, علی ابن ابی طالب انجام دیتے گئے, حکم آتا گیا, علی پورا کرتے رہے. اتنا اپنے آپ کو اور اپنے اعضاء و جوارح کو علی ابن ابی طالب میں نے اطاعت خدا میں لبریز اور ڈبو لیا تھا کہ آنکھیں علی کی تھیں مگر خدا نے کہا عین اللہ, ہاتھ علی کے تھے مگر خدا نے کہا ید اللہ, لسان علی کی ہے مگر کہا لسان اللہ, نفس علی کا ہے مگر کہا نفس رسول خدا. اب علی کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے, یا خدا کی مرضی کو پورا کرے گا یا رسول خدا کی مرضی. اور آپ دیکھیے مثالیں بھری پڑی ہیں کہ ہم بار بار اپنی مرضی کو درمیان میں لانے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی نام سے, چاہے لاجک کہہ لیجئے, چاہے عقل کہہ لیجئے, چاہے معقولات کہہ لیجئے, جو بھی فلسفہ کہہ لیجئے, اس کے نام پر ہم اپنی مرضی کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں. اسے اتنا خوبصورت نام دیتے ہیں کہ سامنے والا روب میں آ جائے, ایک ایسا اٹریکٹو سلوگن بنا کے اسے پیش کرتے ہیں کہ لوگ سوچے بغیر قبول کر لیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا تھا, لوگ کیا کہہ رہے تھے, انہیں دیکھیے یہ صحرا میں کشتی چلائیں گے, نعوذ باللہ من ذالک. کیوں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی. یہاں پر بات عقل میں آنے نہ آنے کی نہیں ہے, یہاں پر بات حکم خدا کی بجا آوری کی ہے. اللہ نے بھی جو اپنے بندوں کو احکامات عطا کیے ہیں ان میں سے تقریباً 97% وہ ہیں کہ جن کی لاجک اور جن کی علتیں, جن کو علتیں جن کی ہیں, علتیں کیا کہتے ہیں, وجہ. ایک کتاب بھی ہے اس پر, علل الشرائع, اس کے اندر لکھا ہے کہ اس حکم کی یہ علت ہے, اس حکم کی یہ وجہ ہے, اس فرمان کا پروردگار عالم کے اس کے پیچھے یہ کانسیپٹ چل رہا ہے. لیکن 3% چیزوں کے بارے میں اللہ نے کوئی علت بیان نہیں کی تاکہ اللہ چیک کر سکے اپنے عقل کا غلام کون ہے اور میرا بندہ کون ہے. اللہ نے حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو, لوگوں نے بہت ان کا مذاق اڑایا. کسی نے یہ بھی کہا کہ اگر کشتی بنا رہے تو میرے کام کر لیجئے گا, اس کشتی کے لیے دریا بھی تیار کر لیجئے گا, کیونکہ یہاں دریا تو ہے نہیں, کس میں چلائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک, یہ ساری باتیں کرنے والے جب طوفان آیا تو ڈوب گئے, ہلاک ہو گئے. میں ابھی اس جانب آتا ہوں, لیکن مجھے ایک جملہ یہاں پر رک کر کہنے دیجئے. اکثریت حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھی, ہوتا کیا تھا پتہ ہے؟ ایک اور مثال آ گئی, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اکثریت کہاں ہے؟ ایک طرف 72 افراد ہیں اور ایک طرف لاکھوں کا مجمع, ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام روزانہ پیغام لے کر جاتے تھے, لوگ انہیں پتھر مار کر زخمی کرتے تھے, حضرت نوح علیہ السلام زخموں میں چور چور ہو جاتے تھے. ملک آتا تھا, روایت کے مطابق جناب جبریل آتے تھے اور آنے کے بعد اپنے پروں کو نوح علیہ السلام کے زخموں پر مس کرتے تھے, نوح کے زخم ٹھیک ہو جاتے تھے. جب حضرت نوح علیہ السلام ٹھیک ہو جاتے تھے, اگلے دن پھر کارے پیغمبری پر نکل پڑتے تھے, اور ایسا سالوں تک ہوتا رہا. ایک بات یہ ہو گئی, ایک جملہ یاد کر لیجئے اس جملے کو, کہ حضرت نوح علیہ السلام زخمی ہوئے, ملک آیا, ملک نے نبی کو شفا دی. ٹھیک, حضرت یونس علیہ السلام کی ایک مثال اور پیش کر دوں تاکہ میں نتیجے تک پہنچا سکوں آپ کو. حضرت یونس علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے کر آئے, غضب ناک ہوئے قوم پر اور اپنی قوم کو نکل چھوڑ کر نکل پڑے. ترک اولا کے اندر جو روایتیں ہیں, میں ان روایتوں کی طرف اس وقت نہیں جا رہا, بات بہت طولانی ہو جائے گی. حضرت یونس علیہ السلام کا ترک اولا کیا تھا, جا کر کتابوں کے اندر احادیث کے اندر پڑھنے کی کوشش کیجئے گا, کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ترک اولا کے بعد ہوا یوں کہ پروردگار عالم نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لے, اپنے شکم میں رکھنا, مگر انہیں نقصان نہ پہنچے, نقصان نہ پہنچے یعنی کہ یہ زندہ رہیں, سالم رہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام سلامت تو رہے, آج بھی شہر کوفہ کے پاس شط الفرات کے پاس وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ اگل دیا تھا مچھلی نے. 40 دن اور رات ایک مرتبہ جناب یونس شکم ماہی میں رہے, اور اس کے بعد جب یہ شکم ماہی سے باہر آئے ہیں تو سالم اور سلامت تو تھے, مگر ایک بات یہ تھی کہ آپ کے بدن پر, آپ کے وجود پر جو جلد تھی, جو سکن تھی, وہ جل کر ختم ہو چکی تھی. لہذا پروردگار عالم نے ملک کو بھیجا. میں نے آپ سے ایک جملہ یاد رکھنے کے لیے کہا تھا, ملک آیا اور ملک نے آ کر اپنے پروں کو, روایت کے مطابق جناب جبریل, لیکن فرشتہ ہے, فرشتہ آیا اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے پروں کو مس کیا جناب یونس پر, حضرت یونس علیہ السلام کی جلد واپس آ گئی. فرشتہ آتا ہے نوح کو شفا دیتا ہے, فرشتہ آتا ہے یونس کو شفا دیتا ہے. یہ ہے مقام نبوت. فرشتے تو بیمار اور مریض نہیں ہوتے, مگر ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ ترک اولا کی وجہ سے اللہ ان کے پروں میں سے ایک پر لے لیتا ہے, اور جب ان کا پر جل جاتا ہے تو کوئی بھی دو پروں کے علاوہ ایک پر سے توڑ سکتا نہیں. لیکن وہ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں نجات ملے گی تو کس در سے ملے گی, رسول کے در پر آئے. ایک مرتبہ آنے کے بعد رسالت مآب نے کہا, حسین سے نہیں, حسین کے جھولے سے اسے مس کر دو. یہ ہے نبوت کے جسے ملک شفا دے, اور یہ ہے امامت کے جو ملائکہ کو شفا دے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور یہ صرف ایک فرشتہ نہیں تھا, تین فرشتے اس ایک ہی نشست کے اندر آئے تھے, ایک تھا فطرس, ایک تھا دردائیل, ایک تھا سلسائیل. اب ان تین فرشتوں کے ترک اولا اور ان کی جو غلطیاں تھیں اس پر بات کرنے کی ہمیں اس وقت اجازت نہیں ہے, مطلب اجازت نہیں سے مراد وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. لیکن تینوں کی خطا الگ الگ, سزا ایک, سزا ایک. تو جس در سے شفا ملی اور وہ سزا دور ہوئی, وہ در بھی ایک. اب ذرا یہ سوچئے کہ ہم اور آپ اگر چلے جائیں رسالت مآب کے در پر اور آ کر ہاتھوں کو جوڑ کر یہ عرض کریں, یا رسول اللہ, فرشتوں کو جب نجات چاہیے تھی تو وہ حسین کے جھولے تک آ گئے, ہمارے پاس تو حسین کا جھولا ہے نہیں. رسالت مآب کہیں گے کہ غم نہ کرنا, یہ دیکھ لینا کہ وہ یہ وہ جھولا تھا کہ جس جھولے میں ابھی جھولتے ہوئے حسین کو کچھ لمحے بھی نہ گزرے تھے, اور اس جھولے کا یہ عالم ہے کہ فرشتوں کو جلے ہوئے پر مل جائیں. تو اگر تم بھی نجات پانا چاہو تو ایک مرتبہ خود کو قبر حسین پر پہنچا لینا. جھولا نہ ہوا تو کیا ہوا, حسین کی زری تو ہے, اس سے مس ہو جانا, جو چاہیے مل جائے گا, جو چاہیے مل جائے گا. یا علی یا علی, صاحب عمر طویل. ایک میراث نوح ہے, کیا یہی کشتی ہے نوح؟ ہم نے سرنامہ کلام میں جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وصنع الفلک کا, وصنع الفلک کا بے آعیوننا ووحینا, اے نوح کشتی تیار کیجئے ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, اور میرے پاس ان لوگوں کی سفارش لے کر مت آئیے گا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے. انہم مغرقون, وہ میرے لیے آج ہی سے غرق ہو گئے, ڈوب گئے, ابھی کشتی بنی نہیں ہے. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, میرے مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کوئی خطاب نہ کیجئے گا, میرے پاس ان کی سفارش لے کر مت آئیے گا. کیوں؟ اگر آپ سفارش لے آئے تو مجھے ماننی پڑے گی, لہذا میں آپ کو پہلے ہی روک رہا ہوں کہ ان کی سفارش لے کر نہیں آئیے گا جنہوں نے ظلم کیا. ظلم کیا کے معنی کیا ہوئے؟ اللہ کے نبی کی بات نہ مانی. اس کے معنی یہ ہوئے کہ کم سے کم اتنا تو ہے کہ جو اللہ کے نبی کی بات نہ مانے وہ ظالم, اور جو اشرف انبیاء, ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب حکم ہوا ہے اور وہی نازل ہوئی ہے کہ ساج کی لکڑیوں کے ذریعے سے آپ کشتی کو تیار کیجئے, تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ ساج کے درخت کے پاس یا ساگ کے درخت کے پاس جا کر لکڑیوں کو کاٹنا شروع کیا, مگر لکڑیاں کاٹ کاٹ کر جمع کرتے رہے, سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کشتی تیار کیسے کریں, اس لیے کہ ذہن میں کشتی کا خاکہ نہیں تھا, یعنی کہ کشتی تاریخ میں پہلی مرتبہ بن رہی تھی ایک قول کے مطابق. اب حضرت نوح علیہ السلام نے, یا یہ کہ پہلی مرتبہ بن رہی ہے یا کیفیت کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کیسی کشتی بنوانا چاہ رہا ہے, لیکن حکم خدا کو پورا کرنے کی کوشش میں پیچھے نہ ہٹے, کم سے کم اتنا ضرور کیا کہ آگے بڑھ کر لکڑی کو کاٹنے لگے. اور اسی مرتبہ کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ آپ کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں, ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں, اس معاشرے میں جب تک جھوٹ نہ بولیں کام نہیں بنتا, اس معاشرے میں جب تک دھوکہ نہ دیں انسان ٹھیک نہیں چلتا, اس معاشرے میں جب تک اپنے باس کو مٹھی میں نہ کریں ترقی نہیں ہوتی. یہ نہ کہیں کہ یہ کرنا پڑتا ہے اور یہ کرنا پڑتا ہے, یہ کہیے کہ میں اپنی کوشش کروں گا, مدد رب ذوالجلال کرے گا, میں اپنی کوشش کو جاری و ساری رکھوں. یہ بات اس معاملے میں بھی آئے گی کہ میں کیوں جاؤں اس کے در پر, اس رشتہ دار کے دروازے کو میں کیوں کھٹکھٹاؤں, وہ ناراض ہے نا مجھ سے, بھلا میں کیوں اس کے پاس جاؤں. اس کی غلطی تھی, جس کی بھی غلطی ہو, اس سے چھوڑ دیجئے کہ غلطی کس کی تھی, یہ دیکھیے کہ کس کی خوشی کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں, یہ دیکھیے کہ کس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ کے قدم بڑھ رہے ہیں. اپنی کوشش کیجئے اور اس کے بعد مدد اللہ سے مانگیے, اور اس کے بعد برکتیں دیکھیے اور کرشمے دیکھیے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو وحی کے ساتھ بھیجا, جناب جبریل تشریف لے کر آئے, آنے کے بعد کہا, اے نجی اللہ نو, آپ فکر نہ کیجئے, اس انداز سے, اس کیفیت کے ساتھ کیفیت سمجھائی حضرت نوح علیہ السلام کو, اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو تیار فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام اب جو کشتی بنا رہے ہیں اس طرف پھر ہم ایک دوسری حدیث ہے جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے دو اور باتیں سن لیجئے کشتی کو لے کر, وہ ایک پوری طویل حدیث ہے, میں اس طرف اگر چلا جاؤں گا تو بات کسی اور سمت میں نکل جائے گی, یہی وجہ ہے کہ میں نے اس حدیث کو بعد میں رکھا ہے اور یہ بیان پہلے رکھا ہے. کیا بیان؟ کہ یہ کشتی میراث نوح, یعنی نوح کے پاس بھی ایک کشتی, اور وارث سے نوح حسین ابن علی کی بھی ایک کشتی. اچھا, حسین کی کشتی جو ہے نا اور نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے, ایک فرق ہے. نوح کی کشتی کا نام ہے سفینہ نوح, اور حسین کی کشتی کا نام ہے سفینۃ الحسین, نہیں سفینۃ النجات. کیوں سفینۃ النجات حسین کی کشتی کا نام سفینۃ النجات اس لیے ہے کہ یہ کشتی حسین وہ کشتی ہے کہ جس نے کشتی نوح کو بھی نجات دی تھی. آگے مثالیں آ رہی ہیں, لیکن بات کو یہاں پر رک کر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حنش ابن مغیرہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ ابو ذر کے ساتھ مسجد الحرام میں انٹر ہوا اور ہم خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ پہنچ گئے. جیسے ہم خانہ کعبہ کے پاس پہنچے ہیں, ایک مرتبہ ابو ذر نے اپنا ہاتھ کعبے کے حلقے میں ڈالا. اب کعبے کے حلقے میں ڈالا یا کعبے کا غلاف تھاما یا ملتزم کو پکڑا, کس انداز سے تھا؟ بس اس طرح سے روایت میں لکھا ہے کہ اس نے, یعنی کہ جناب ابو ذر نے اپنا ہاتھ کعبے کے حلقے میں ڈالا, یعنی کعبے کو تھاما اور کہا, انا ابو ذر ملم یعرفنی فانا جندب. میں ابو ذر ہوں, اگر کوئی مجھے نہیں جانتا نا ابو ذر کے نام سے تو یاد کر لے, جان لے کہ میرا نام جندب ہے. میں نے رسالت ماب کو سنا, سمعت رسول اللہ یقول انل نہیں مسل و اہل بیتی کمسل سفینت نو. ابو ذر یہ کہتے کہ میں نے کائنات کے رسول کو یہ جملہ کہتے سنا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے. جملہ ختم نہیں ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی خاصیت کیا تھی؟ کہ جو اس کشتی میں آ گیا تھا وہ نجات پا گیا تھا. اس دور میں ٹارگٹ کیا تھا؟ اس وقت میں جب طوفان نوح آیا ہے تو ٹارگٹ کیا ہے؟ کوئی ڈیسٹینیشن ہے, کوئی منزل ہے, کوئی ہدف ہے, ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے کشتی نوح. جو کشتی نوح میں پہنچ گیا, یہ جملہ بھی یاد رکھ لیجئے گا پلیز, جو کشتی نوح میں پہنچ گیا تھا وہ نجات پا گیا تھا, ہے نا. کشتی نوح کسی خاص ڈائریکشن میں چل رہی تھی, کسی خاص سمت میں جا رہی تھی, وہ کسی ڈیسٹینیشن طے تھا. اس کا ڈیسٹینیشن طوفان تھا, طوفان کا پانی تھا, اس پانی میں چلنے والی یہ کشتی تھی, اور کشتی میں جو سوار ہو گیا تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا. یہ بات یاد رکھ لیجئے گا. ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے رسالت ماب اپنی اہل بیت کو تمثیل دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق بہوا, کہ جو اس کشتی اہل بیت میں سوار ہو گیا وہ ویسے ہی کامیاب ہو جائے گا, نجات یافتہ ہو جائے گا, جیسے کل کشتی نوح میں سوار ہونے والے ہو گئے تھے. اور کل جس جس نے کشتی نوح کو پشت دکھائی تھی, مخالفت کی تھی, وہ غرق ہو گیا تھا, ہلاک ہو گیا تھا. اسی طرح سے اگر کوئی میری اہل بیت کی مخالفت کرتا ہوا ان سے دور ہو جائے گا تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. ایک سوال یہ کہ رسالت ماب نے فرما دیا تھا نا کہ من تکلف انہا غرقا, کہ جس نے مخالفت کی وہ غرق ہوا. جب غرق کہہ دیا تھا تو پھر ہوا کہنے کی کیا ضرورت تھی, یعنی کہ ہلاک ہوا؟ عجب نہیں, رسالت ماب ارشاد فرمائیں گے کہ دیکھو کچھ غرق ہونے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں بچا لیا جاتا ہے, لائف سیورز ڈائیو کر کے انہیں بچا لیتے ہیں, مگر جو اہل بیت سے منہ موڑے گا, یاد رکھنا غرقا وہوا, غرق بھی ہوگا, ڈوبے گا بھی, اور ہلاک ہونا یقینی ہے, ہلاک ہونا یقینی ہے. ایک بات. دوسری بات جس کے لیے جملہ یاد رکھوایا میں نے آپ کو, ایک بہت بڑے عالم ہیں علماء اہل تسنن کے, جن کا نام ہے شیخ فخر الدین رازی, صاحب تفسیر کبیر. ایک مرتبہ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر ایک مقام پر آ کر یہ لکھا کہ کشتی نوح, بلکہ کشتی چلا کرتی ہے ستاروں کو دیکھ کر, رسالت ماب نے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم, میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں, میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں. اور یہ بتاؤ کہ کشتی چلتی کس چیز کو دیکھ کر ہے؟ جب جی پی ایس کا سسٹم اور ٹیکنالوجی بہت زیادہ واسٹ نہیں تھی, اس دور کے اندر ہوتا یہی تھا اور ہمیشہ سے قدیم زمانے کے اندر یہی ہوتا رہا ہے کہ کشتیاں جب چلتی ہیں تو ستاروں کو دیکھ کر چلتی ہیں, اپنی پوزیشننگ جو ہے وہ ستاروں کو دیکھ کر طے کرتی ہے. لیکن یہ بات, سب سے پہلا جواب یہ بات ہے کہ یہ کشتی عام کشتی نہیں تھی, یہ تھی کشتی نوح کہ جو خاص سینیریو میں چلی ہے اور خاص حکم خدا سے, خاص طور سے, خاص کیفیت کے ساتھ بنائی گئی ہے, کہ جس کی चौड़ाई 600 मीटर है, जिसकी लंबाई 400 मीटर थी, तफसीर नूरुस्सकलैन, और जिसकी ऊंचाई 40 मीटर थी। एक जवाब आपने सुना कि ये आम कश्ती नहीं, आम कश्तियां जो होती हैं वो सितारों को देखकर चलती हैं। अगरचे इस हदीस को लेकर बरादरान अहले सुन्नत के यहां भी उनकी अपनी रिजर्वेशंस हैं, वो इस बात को 100% तस्लीम नहीं करते कि ये हदीस रसूल की है भी या नहीं, क्योंकि हदीस प्रोड्यूसिंग कंपनी अनलिमिटेड में से बनकर निकलने वाली बहुत सारी हदीसें कि जिनके साथ नाम रिसालत में आपको जोड़ दिया जाता था, उनमें से एक हदीस, और बरादरान अहले सुन्नत इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये रिसालत में आपकी हदीस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर दो अफराद भी हैं कि जो ये मानते हैं कि ऐसा है, तो उनके लिए भी जवाब तो देना चाहिए। तो जवाब क्या है? जवाब यह है कि जिस कश्ती को किसी मकसद की तलाश होती है, वो सितारे को देखती है कि उस मकसद तक पहुंचने के लिए इस सितारे को फॉलो करना है या उस सितारे को। लेकिन यह कश्ती तो वो है कि जिसे किसी मकसद और डेस्टिनेशन की तलाश नहीं थी, इसलिए कि कश्ती नू को किसी डेस्टिनेशन की तलाश नहीं थी, कश्ती नू खुद अपनी जात में ऐसी डेस्टिनेशन थी कि जो इस पर पहुंच गया वो कामयाब हो गया था, नजात पा गया था, और जिसने इससे मुंह मोड़ा था वो गर्क हो गया था। उसी तरह से ये जो मजलिस हुसैन इब्ने अली है ना, मैं कुर्बान जाऊं इस मजमे के कि जिसने एक जुमले में ये पूरी की पूरी बात ऐसे समझ ली, ये बरकत है फर्श अज़ा की, ये बरकत है उन उलमाए हक की कि जो यहां आकर खिदमत अहले बैत और खिदमत इल्म अहले बैत अंजाम देते हैं। ये वो जगह है कि जो यहां पर पहुंच जाता है वो कामयाब हो जाता है। लेकर आइए अपनी औलादों को, लेकर आइए अपने बच्चों को, लेकर आइए यहां पर उन्हें, बस लाकर यहां छोड़ दीजिए, याद रखिएगा तरबियत हो जाएगी। इसलिए कि यह मकतब कोई आम मकतब नहीं है, ये यूनिवर्सिटी किसी आम शख्स की नहीं है, ये यूनिवर्सिटी हुसैन इब्ने अली की है। इंशाल्लाह इस बात को कुछ और इदामा देंगे आने वाले दिनों में, इस पर कुछ मुफस्सल आपसे गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह, बशर्ते तौफीक व हयात। मैं इस बात को फिलहाल के लिए यहीं पर रोक रहा हूं। लेकिन ये कि कश्ती नूह मकसद थी, खुद वो मकसद थी है ना, कि जो उसमें पहुंच गया वो कामयाब हो गया। एक बात, दूसरी बात, दूसरी हदीस, उयून अखबार रजा इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहि सलातो वस्सलाम इरशाद फरमा, कि मैंने अपने बाबा से सुना कि उन्होंने बयान किया कि रिसालत माब ने अर्ज किया, नहीं इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने अर्ज किया कि एक दिन मैं नाना की खिदमत में पहुंचा, और जैसे ही मैं नाना रिसालत माब के पास आया तो रसूल के नाना के साथ एक नाना का दुश्मन भी वहां मौजूद था। जैसे ही मैं पहुंचा तो नाना ने मुझे इन अल्फाज के साथ मुखातिब किया, मरहबन बिका या अबा अब्दुल्ला, अहलन व सहलन, ए अबा अब्दुल्ला। अभी हुसैन इब्ने अली बहुत कमसिन हैं, मगर अबा अब्दुल्लाह का लकब उस वक्त से मिल चुका था। हम और आप हैं अब्दुल्लाह, हुसैन है अबा अब्दुल्लाह। मरहबन बिका या अबा अब्दुल्लाह, या ज़ैनत समावात वल अरज़ीन, ऐ जमीनों और आसमानों की जीनत हुसैन। जैसे ही वो जुमला उस दुश्मन ने सुना, एक मरतबा कहने लगा, या रसूल अल्लाह, क्या आपके अलावा भी कोई और जमीनों और आसमानों की जीनत हो सकता है? रिसालत माब ने इरशाद फरमाया कि या फुलान, इन्नल हुसैन अबना अली फिस समा ए अकबरो मिनहू फिल अर्ज, कि याद रखना कि हुसैन इब्ने अली जो मेरा हुसैन है ना, ये हुसैन जमीन पर जितना बड़ा है ना, उससे कई गुना बड़ा है ये हुसैन आसमानों पर। माना क्या हुआ? आप पहुंच गए अजीजो, कि हुसैन इब्ने अली को जमीन वालों ने ऐसे नहीं पहचाना जैसे आसमान वालों ने हुसैन की मारिफत रखी। जमीन वालों ने हुसैन को पहचाना ही कहां, زمین والوں کو حسین ابن علی کی پہچان ہوئی ہی کہاں. یہی تو وجہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ حسین ابن علی کے مقام کو جب سنو سنو اور اگر دل میں شک پیدا ہو جائے نا کہ یہ ایسا ہوگا بھی یا نہیں ہوا ہوگا, وہ مقام کہ جو اللہ نے میرے آقا اور آپ کے مولا حسین ابن علی علیہ السلام کو عطا کیا ہے, وہ مقام ایک مرتبہ جب سن کر انسان کے دل خوش نہ ہو اور شک میں مبتلا ہو جائے نا, تو وہ جا کر اپنا سر سجدے میں رکھ کر استغفار کریں کہ رب ذوالجلال مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی کہ آج مقام حسین میرے سامنے بیان کیا گیا اور میں خوش ہونے کے بجائے شک کرنے لگا. شک کی بیماری میرے دل میں کہاں سے آ گئی, میرے پیٹ میں ایسا کیا گیا ہے کہ میرا ایمان مر رہا ہے, میں نے ایسا کیا کیا ہے, میں نے ایسا کیا کیا ہے, مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے کہ حسین ابن علی کی فضیلت کو نہیں سمجھ پا رہا جو اللہ نے حسین کو عطا کی. اکبر منہ فی الارض. اور پھر رسالت میں آپ نے فرمایا کہ انہ لمکتوب ان یمین العرش, اور عرش کے دائیں جانب. عرش کیا ہے, عرش کا طول و عرض کیا ہے, عرش کا عرض کتنے سالوں کی مسافت پر پھیلا ہوا ہے, اور عرش کا یمین کسے کہتے ہیں, عرش کا وسط کسے کہتے ہیں, عرش کا یسار کسے کہتے ہیں. عرش کے یمین پر لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ, کہ حسین ہے ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی. یہ ہے جو آسمانوں پر لکھا ہے حسین کا مقام, ہمیں آسانی سے مل گیا اس لیے شاید قدر نہیں ہے, ملائکہ روز وہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں. اچھا یہ بات تو ہو گئی. سن 1951 میں روس کے اندر مائننگ ہوئی, اور مائننگ کرتے کرتے جب کھدائی ہو رہی تھی تو لکڑی کے کچھ ایسے بوسیدہ ٹکڑے نکلے کہ جسے زمین اور زمین میں موجود کیڑے کھا گئے تھے, مگر جیسے ہی جو کچھ چھوٹے چھوٹے پیسز جو بچ کر نکل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی خاص لکڑی ہے اور یہ کوئی بہت قدیمی لکڑی ہے, لہٰذا انہوں نے مزید گہرائی میں جا کر کھدائی کرنا شروع کی, یہاں تک کہ ایک تقریباً 35 سینٹی میٹر جتنا بڑا لکڑی کا ٹکڑا ایسا برآمد ہوا کہ جس پر ایک پنجا نما شے بنا ہوا تھا, اور اس کے نیچے ایک عبارت لکھی ہوئی تھی کہ جو لغت سامیہ یعنی کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو زبان بولی جاتی تھی اسے لغت سامیہ کہا جاتا تھا. اس زبان کے اندر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی کہ جسے بعد میں روسی زبان میں بھی, پھر انگلش زبان میں بھی, اور پھر عربی زبان کے اندر بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا, اور وہ جملے یہ تھے, یا ربی و معینی, اے میرے پالنے والے اور اے میرے مددگار, بے لطفک و رحمتک, تیرے لطف و تیری رحمت کا واسطہ ہے, و بزوات المقدست محمد و ایلیا و شبر و شبیر و فاطمہ, میرا ہاتھ تھام لے. تیرے لطف کا واسطہ, تیری رحمت کا واسطہ, اور ان ہستیوں کا, ان زوات مقدسات کا واسطہ, میرا ہاتھ تھام لے, اے ہاتھوں کو تھامنے والے, اور ان ہستیوں کا واسطہ کہ جنہیں پروردگار عالم تو نے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ پیار کیا ہے اور سب سے زیادہ چاہا ہے, اور اس کائنات کو جسے اس جہان کو تو نے ان کی محبت میں خلق کیا ہے. اور وہ آج بھی روس کے ایک میوزیم کے اندر یہ لکڑی کا ٹکڑا موجود ہے. لیکن اذان محترم, اب وقت اپنے بالکل اختتام کے قریب پہنچ گیا, میں چند دقیقے اور آپ کے لوں گا اور بات کو ایک اختتام تک پہنچا دیا جائے. حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کشتی, ایک مرتبہ جب کشتی بنانا چاہ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا, جناب جبریل آئے اور ایک تابوت لے کر آئے جس تابوت کے اندر 1,29,000 کیلے موجود تھیں. یہ ساری باتیں میں روایتوں کی روشنی میں اور کتابوں سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اور ان کیلوں کو ایک مرتبہ بتاتے گئے, جناب جبریل سمجھاتے گئے اور وحی اور پیغام خدا بتلاتے گئے کہ جس کے نتیجے میں ان کیلوں کے ذریعے سے لکڑیوں کو محکم کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی ترتیب دی, یہاں تک کہ آخری 5 کیلیں بچ گئیں. ایک کیل جب جناب جبریل، اب یہ پانچ کیلیں ہیں، ان میں سے پہلی کیل جیسے جناب جبریل نے اٹھائی ہے وہ ایسے چمکنے لگی کہ جیسے ستارہ چمکا کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جیسے ہی سوچا کہ یہ کیوں چمک رہی ہے، کیل نے بولنا شروع کیا، میں وہ ہوں کہ جسے منسوب کیا ہے اللہ نے اپنے حبیب کی ذات سے، رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسوب کیا۔ پھر ایک کیل وہ پھر چمکنے لگی، مولا کائنات علیہ السلام کے نام سے منسوب ایک کیل، رسالت ماب والی کیل کو دائیں جانب لگایا گیا، مولا کائنات علیہ السلام والسلام کے نام کی کیل کو بائیں جانب لگایا گیا، پھر مولا حسن مشتبہ علیہ السلام کی کیل مولا علی علیہ السلام کے نام کی کیل کے ساتھ لگی، رسالت ماب کے نام کی کیل کے ساتھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے نام گرامی سے منسوب کیل۔ درود پڑھیے گا، اور آخری پانچویں کیل جب بچی ہے، جیسے ہی جناب نوح نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ایک مرتبہ کیل لگائی ہے، محسوس کیا ہاتھوں میں رطوبت ہے، دیکھا تو کیا تھا، خون تھا۔ سوال کیا کہ یہ خون کیسا ہے، جبریل نے کہا یہ حسین کے نام کی کیل ہے۔ آپ دیکھیے تین طبقے تھے نا حضرت نو کی کشتی کے، سب سے نچلے طبقے پر حشرات الارض، درمیان میں حیوانات اور چوپائے، اور سب سے اوپر انسانوں کا پورشن۔ ایک ایسا حیوان ہے حمار، جسے عربی زبان میں کہتے ہیں، رسالت ماب کی سواری یہی والی حمار، ایک حمار سواری جس کا نام تاریخ میں یافور ملتا ہے۔ یافور ایک مرتبہ رسالت ماب سے گویا ہوا اور کہتا یا رسول اللہ، میرے آبا و اجداد نے مجھے خبر دی کہ میرے والدین کشتی نوح میں تھے، حضرت نوح علیہ السلام نے میرے آبا و اجداد میں جو میرے جد اعلی تھے، اب یہ حیوانوں کے نسل کی بات ہو رہی ہے، انسان کی نسل کی بات نہیں ہو رہی، حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے اور میرے جد اعلی کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر پیار کرتے ہوئے کہتے تھے کہ تیری نسل سے وہ آنے والا ہے کہ جس کی پشت پر کائنات کا نبی ختمی مرتبہ سواری کریں گے۔ اور ایک مرتبہ یافور نے بیان کیا، یافور کی محبت آپ جانتے ہیں، جب رسالت ماب اس دنیا سے رحلت فرما گئے، پردہ فرما گئے، تو اس کے بعد یافور نے اس رسی کو، اپنی لگام کو، لجام کو توڑا ہے، اور اس کے بعد بئر بنی حتیم کے اندر جو مسجد قبا کے پاس موجود ہے، اس میں ایک مرتبہ خود کو گرا لیا اور وہی اس کی قبر بنی۔ جیسے کشتی نوح کے اندر ایسے حیوانات تھے، ویسے ہی کشتی حسین، کشتی نجات میں بھی حیوانات نظر آتے ہیں۔ زلجنا، وہ شیر کہ جسے فضا نے بلایا تھا، وہ شیر، اور ایک کبوتر، داؤد ابن فرقد چھٹے امام کے ساتھ بیٹھے، ایک کبوتر آ کر قریب میں بیٹھتا ہے، امام علیہ السلام نے سوال کیا، یہ بتا داؤد، یہ جو خاص آواز نکال رہا ہے جو کبوتر عموماً نکالا کرتے ہیں، یہ بتلا تو جانتا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میں آپ پر فدا ہو جاؤں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں نہیں جانتا، اور یہی حق ہے اہل بیت کی بارگاہ میں آ کر ادب کا۔ فرمایا کہ یہ اس وقت قاتلان حسین پر نفرین کر رہا ہے، اے داؤد ان کا خیال رکھنا، ان کی غذا کا خیال رکھنا، انہیں اپنے گھروں میں پالنا، یہ وہ حیوانات ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ یہ حیوانات اچھے تھے، ان اشقیا سے کہ جنہوں نے اہل بیت کے بچوں پر بھی رحم نہیں کیا۔ میں کیا کروں، وقت ختم ہو گیا، ورنہ کچھ اور باتیں تھیں ذہن میں، انشاءاللہ خدا نے اگر موقع دیا، بشرط حیات و توفیق، کل انشاءاللہ۔ یہ حیوان ان انسانوں سے جو انسان نما درندے تھے، زیارت ناحیہ میں جا کر پڑھیے گا کہ زیارت ناحیہ یہ کہتی ہے کہ وہ وحشی درندے، انسان نما، کہ جنہوں نے آ کر آپ کو گھیر لیا تھا اور وہ آپ کے جسموں سے لباس ایسے نوچ رہے تھے، کون کون نہیں تھا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم نہیں کیا. بے کجاوہ اونٹوں پر بٹھایا گیا, جو جو بچے گرتے جاتے تھے وہ بچے مرتے جاتے تھے. نہیں معلوم آج بھی کربلا سے کوفہ اور شام کے درمیان ایسے ننے ننے بچوں کی کتنی ساری گمنام خبریں ہوں گی. مگر ہاں عزیزو, کسی نے مدینہ میں امام سجاد علیہ السلام سے ایک سوال کیا تھا کہ آقا سارے سر نیزوں پر تھے, ایک سر تھا کہ جو نوک نیزہ پر نہیں تھا. یا یہ سوال تھا کہ سارے سر جو ہم نے دیکھے وہ زخمی تھے, مگر ان سارے سروں میں ایک ایسا سر تھا کہ جس سے زیادہ زخمی اور کوئی سر نہیں تھا. آپ کی خدمت میں عرض کروں, سروں کو کاٹا گیا ایک مرتبہ, لیکن انہیں زخمی کیا گیا بار بار. ایک مرتبہ کاٹا گیا نا سروں کو شہدا کے, مگر کیسے؟ جب یہ قافلہ چلتا تھا نا تو کٹے سروں کو نوک نیزہ میں گاڑا جاتا تھا, اور یہ نوک نیزہ اٹھا کر یعنی نیزے بلند کیے جاتے تھے, نیزوں کو آگے آگے رکھا جاتا تھا. پیچھے مولا سید سجاد کٹے سروں کو ہر آن دیکھتے رہتے تھے, اور ان کے پیچھے شہزادیاں جن کے سروں پر ردائیں نہیں تھیں. اب جیسے ہی رات آتی تھی یہ قافلہ رک جاتا تھا. جب یہ قافلہ رکتا تھا تو ایک مرتبہ نوک نیزہ سے ان سروں کو اتار لیا جاتا تھا. جب صبح ہوتی تھی یہ قافلہ دوبارہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہوتا تھا تو یہ کٹے سر ایک مرتبہ پھر سے نوک نیزہ میں گاڑے جاتے, اور پھر جب وہ دن گزر جاتا تھا اور جب رات آتی تھی دوبارہ سے سروں کو اتارا جاتا تھا. نہیں معلوم کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا اور پھر اتارا گیا. خولی ملعون ایک مرتبہ کہ جس کے پاس امام حسین کا سر تھا, مولا کے کٹے حلقوم کو دیکھا, ایک مرتبہ مولا کے کٹے حلق مبارک کی طرف دیکھ کر کہتا ہے شمر تو نے حسین کا گلا بھی ٹھیک سے نہیں کاٹا, کہیں سے کم کاٹا کہیں سے. یہ کہہ کر اپنا خنجر نکالتا ہے اور مولا کے کٹے حلقوم کی فضا کو کاٹنا شروع کرتا ہے. حسین ابن علی کے گلے کے کٹے ہوئے ٹکڑے ایک مرتبہ زمین پر پھر سے گرنا شروع ہوتے ہیں. عجب نہیں کسی دکھیاری ماں کے رونے کی صدا. مگر ہاں جب یہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے ایک مرتبہ مولا سید سجاد رونے لگتے, کہتے ہیں کہ یہ کسی کا نہیں بلکہ ہمارے غیور چچا ابو الفضل العباس کا سر تھا. جیسے ہی نوک نیزہ پر اٹھایا جاتا تھا, جیسے ہی عباس کے سامنے بی بیوں کے بے مکنہ سر آتے تھے, عباس برداشت نہ کر سکتا تھا, عباس کا سر زمین پر آ جاتا تھا. ایک مرتبہ شمر ملون آگے بڑھا, بالوں سے رسی کو باندھا, عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں ڈالا. اب جب جب گھوڑا برتا تھا چلتا تھا, گھوڑوں کی سمو سے ٹکراتا جاتا تھا عباس کا سر. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ عباس کا سر زمین پر گھسیٹا جاتا. ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا علی محمد نیم قلبی ینقلبو. پروردگارہ ان بلند آوازوں اور صداوں پر اپنا رحم فرما. اے خدا یہ جو جو عزاداران مظلوم کربلا ہیں اپنے دلوں میں جو جو حاجتیں خواہشیں فرمائشیں لے کر آئے ہیں تمام کی حاجات کو روا فرما. جو پریشان ہیں پریشانی میں مبتلا ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو اہل بیت اطہار کی تربیت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عنایت فرما. اے خدا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ایک دعائے صحت کی التماس ہے برادر سید نوازش کے لیے, وہ اس وقت سخت علیل ہیں. پروردگار خاص طور سے سید نوازش اور ان کے علاوہ جتنے بھی مومنین مومنات دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مریض الاحوال ہیں, تمام کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج کے صدقے میں شفائے کلی عنایت فرما. نماز وحشت کی التماس سے ماسٹر عبد الوحید ابن عبد الکریم, ایک سورہ فاتحہ, اور نماز وحشت کی التماس سید اقبال حیدر زیدی مرحوم کے لیے بھی ہے, اور سورہ فاتحہ کی التماس سے سید اقبال حیدر زیدی ابن سید علمدار حسین زیدی, مرحومہ رشیدہ زوجہ عبد الجبار, مرحومہ مریم بنت رضا علی جان محمد, اور ماسٹر عبد الوحید ابن عبد الکریم, آپ تمام کے مرحومین, لواحقین کے مرحومین, متعلقین کے مرحومین, شہدائے راہ حق, شہدائے کربلا, آئمہ اطہار علیہ السلام کو شامل کرتے ہوئے, رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, الاحیاء منہم والاموات, تابع بيننا وبينهم بالخيرات, إنك مجيب الدعوات, إنك على كل شيء قدير, برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک گزارش آپ تمام مومنین سے کہ ایام زینبیہ چل رہے ہیں, اور ایک بہن کی دل کی خواہش کہ میں اپنے بھائی کا ماتم کر سکوں. زینب کبریٰ جیسے ہی رہائی پاتی ہیں تو پہلا تقاضا یہی کرتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو دل کھول کر گریا نہیں کیا, میں اپنے بھائی کو رونا چاہتی ہوں, مجھے مجلس کا انتظام کروا کر دیا جائے. آپ مومنین یقیناً مصروف ہوتے ہیں, اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر آتے ہیں, جناب سیدہ آپ کو اجر دیں گی, مگر کچھ منٹ اور ماتم کے پرسے کے لیے اگر رک جائیں گے تو یقیناً شہزادی ثانیہ زہرا کی دعائیں بھی ہمارے شامل حال ہوں گی. ماتمی پرسے میں بھی ضرور شرکت کیجیے گا. ماتم حسین یا حسین.
آنکھوں سے خون رکتا